ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا لبز ہستی میں یہ غنچے بھی پریشان ہوتے رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا نہ دشت و جبل توحید کے حدیخاں ہوتے نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فتح جنگ ضلع اٹک کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس شہر میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے جیسا کہ جلسے کے عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ جلسہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد ہو رہا ہے اور سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یہ پروگرام آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے انشاءاللہ عنوان کے مطابق میں اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو لوگ میری تقاریر سنتے رہتے ہیں ان کو علم ہے کہ میں جلسے کے مقرر کردہ موضوع پر ہی اپنی گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں اور جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور اس موضوع کے روشنی میں سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میرے بھائیوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ایک اتھا سمندر ہے، اس سمندر میں بڑے بڑے لوگوں نے غوطے لگائے، اس سمندر میں بڑے بڑے لوگوں نے غواصی کی ہے، لیکن کوئی شخص وہاں سے موتی نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، ایسا موتی کہ جس سے اس سمندر کی لمعانیت کا احاطہ کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سیرت ایسا جامع اور ایسا بے مثال موضوع ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے دو کہ حضور کی شخصیت اتنی بلند ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی ارفع ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بے مثال ہے، اتنی نادرہ روزگار ہے، اتنی نابغہ اثر ہے، اتنی عبقری صفت ہے کہ کائنات میں کوئی زبان کوئی لغت ایسی نہیں کہ جو رسول اللہ کے حسن کا احاطہ کر سکے۔ دنیا کے تمام الفاظ خواہ اردو کے ہوں خواہ عربی کے ہوں، وہ رسول اللہ کے محاسن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے، وہ کملی والے کے سامنے دست بستہ کھڑے۔ دنیا میں جتنی لغات ہیں، جتنے معانی، جتنے افکار ہیں، جتنی رفعتیں، وہ تاجدار رسالت کے حسن کے سامنے دست بستہ عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، بے مائیگی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ بات۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سیرت رسول کا باب کھولوں؟ چاہتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں بھی اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا سکوں گا کہ جنہوں نے رسول اللہ کے محاسن کا احاطہ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ کوشش کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آئے گا۔ آنا چاہیے، آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ توجہ میری طرف آئی اور لاؤڈ سپیکر کی طرف، اور آپ یہ جو ڈسٹربنگ ہے نا لاؤڈ سپیکر کی، اس کو بند کریں۔ یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں چلنے لگی کہ بٹن دبا دیا شور جتنا بھی ہو تقریر ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، جو نچوڑ ہمارے سامنے ہے اسی کو پیش کرنا، اور آپ تقریر کی تار نہ توڑے، ٹھیک ہے؟ یہ تار جڑی رہنی چاہیے، تار جڑے گی تو بات ہوگی۔ تو تقریر کے ابتدائی الفاظ میں تو صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کتنی توجہ میری گفتگو کی طرف ہے، اور جب آپ کی مکمل توجہ ہوگی تو تقریر اسی وقت شروع ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ ابھی مکمل توجہ نہیں، یہ کام پہلے کرنے والے ہیں جو آپ میری تقریر کے دوران کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری شخص رسول اللہ کے محاسن، پیغمبر کے کمالات بے مثال ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے جس نے حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے ہیں۔ کتنے اشعار؟ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ 40,000 اشعار رسول اللہ کا معجزہ، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کی منقبت میں 40,000 اشعار، پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا کہ جس ایک انسان کی عظمت کے لیے 40,000 اشعار لکھے گئے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے جو آخری شعر لکھا وہ ایسا بے مثال ہے کہ 40,000 اشعار ایک طرف، آخری شعر ایک طرف، اور اس آخری شعر کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے، حفیظ طائب نے، اردو کا بڑا شاعر ہے، آپ نے سنا ہوگا۔
ہزار اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر جو اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی شاعر نے کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدا باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں مدا باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے تمام عمر لکھا مدا باقی ہے تمام عمر لکھا مدا باقی ہے اور ورق تمام ہوا مدا باقی ہے. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی کسی نے کسی طرح شان بیان کی کسی نے کسی طرح. مولانا مناظر حسن گیلانی نے کتاب لکھی النبی الخاتم. اس کتاب میں 450 عنوانات ہیں رسول اللہ کی شان کے اور کتاب کے صفحے ہیں 150. صفحے کتنے ہیں اور عنوانات کتنے ہیں؟ عشاء کے بعد ایک دوست کو خط لکھنے لگے حضور کے بارے میں علیہ السلام. تو صبح تک کتاب تیار تھی اور اس کتاب کو شروع کیسے کیا؟ اس کتاب کو شروع اس لفظ سے کیا کہ یوں آنے کو تو سب آئے یوں آنے کو تو لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا لیکن مکے میں ایک ایسا آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی. انہوں نے کتاب کے آخر میں انہوں نے بھی شعر لکھا بڑی خوبصورت بات کہی کہ لاکھ ستارے ہر طرف لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں. یہ ستارے آسمانوں پہ کتنے ہوتے ہیں دن نہیں چڑھتا. ستارے لاکھوں ہوتے ہیں لیکن دن لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب تشت و نگر سحر سحر. یہ بات بھی کہی ہے مولانا ظفر علی خان نے رسول اللہ کے روضے پر جا کر مدینہ منورہ جا کر دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں. بات دیکھو کہ دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا. حسین احمد مدنی نے کہا جب ان کو گرفتار کیا گیا مدینہ منورہ سے تو رسول اللہ کے روضے کو خطاب کر کے کہا دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر سلامت رہے تیرے روضے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال. تقریر ابھی شروع میں آپ کی توجہ اپنی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ آج خالص نبی کی شان ہی بیان ہو. توجہ میرے بھائیو بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں. کسی نے نبی کی شان میں حسن کا ذکر کیا کمالات کا ذکر کیا. اقبال سہیل نے یہ کہہ دیا کتاب فطرت کے سرورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. وکیل والا پاگل ہو گئے ہو کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. اس لفظ پہ غور تو کرو کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ روح حق سے اللہ کے چہرے سے نقاب بھی نہ اٹھتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخشے نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا. تو یہ لفظ ایک بڑا قابل غور ہے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تو میری تقریر کا عنوان ہے تیرا عکس کرم. میری آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے کہ تیرا عکس تیرے غلاموں میں بھی نمایاں. جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. تو رسول اللہ کا عکس کرم, پیغمبر کا عکس کرم ہر صحابی میں ہے, نبی کا عکس کرم ہر صحابی میں ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جس کی نسبت رسول سے ہے اس میں رسول کی روشنی ہے, جس کی نسبت رسول سے ہے اس میں رسول اللہ کی روشنی ہے. میرے بھائیوں اسی کو دیکھو کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. عکس کرم کا کیا معنی؟ عکس کرم کرم کا عکس, صرف کرم کا نہیں. تو سچا ہے, تو سچائی کا تاجدار ہے, تو صداقت کا مہر منیر ہے. یہ جو صداقت کا مہر منیر ہونا ہے اس کو میں جسم کے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. عکس کرم کا یہی معنی ہے کہ تو سچا ہے, تو سچا ہے, کیونکہ جس نے تجھے بھیجا ہے وہ سب سے سچا ہے. فمن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. تو جب اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں تو جس اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو انسانوں میں سب سے سچا ہے, اور انسانوں میں سب سے سچا تو تو ہے. تو تو سچائیوں کا تاجدار ہے, تو سچائیوں کا مہر منیر ہے. اسی لیے تیرے دشمنوں نے کہا تھا کہ ما وجدنا کا اللہ صدقا, کہ اے پیغمبر تیری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, تیری صداقت والی چادر پہ داغ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو صفت تھی سچائی والی, یہ جو صفت تھی صداقت والی, یہ جو صفت تھی پیغمبر علیہ السلام کی صداقت والی, اس صفت کو جسمانی شکل میں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو. پیغمبر عادل تھا, پیغمبر عدالت کا مہر منیر تھا. اس عدالت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے فاروق اعظم کو دیکھو, نبی شرافت والا ہے, شرافت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے. عثمان غنی کو دیکھو, نبی شجاع مند ہے اور شجاعت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے. علی المرتضیٰ کو دیکھو, پیغمبر فقر و فاقہ کا مہر منیر ہے. اس فقر کو, اس فقیری کو, اس پیغمبر علیہ السلام کی درویشی کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے. ابو ذر غفاری کو دیکھ لو, اور پیغمبر مفسر قرآن ہے تو مفسر قرآن ہونے کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے. عبداللہ بن عباس کو دیکھو, اور راتوں کو نبی جاگنے والا ہے. اس زہد کو اگر جسم کی شکل میں دیکھنا ہے, ابو ذر غفاری کو دیکھ لو, اور پیغمبر استقامت کا پہاڑ ہے. اس استقامت کے پہاڑ کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو حبشے کے کالے بلال کو دیکھنا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. عکس کرم کس کو کہا گیا؟ لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, یہ عکس کرم ہے. نجاتیا کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, یہ عکس کرم ہے. زمیرا کی آنکھیں نکال دی گئی, یہ عکس کرم ہے. کس کا عکس کرم ہے کہ رسول اللہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر طائف پہ گھسیٹا گیا, پیغمبر استقامت کا پہاڑ بنا رہا. اور استقامت کا پہاڑ جب نبی بنا تو زمیرا بھی بنی, جب نبی بنا تو لبینہ بھی بنی, جب نبی بنا تو بلال بھی بنا, جب نبی بنا تو سلمان بھی بنا. تو یہ صفت استقامت والی غلاموں میں آئی اور آزاد لوگوں میں آئی, تاجروں میں آئی, حبشے کے بلال میں آئی, فارس کے سلمان میں آئی, صنعت کے خالد میں آئی, ابن عوف میں آئی, صحابہ میں آئی, 144,000 غلاموں میں آئی. یہ استقامت کی صفت جب سب میں مل کر جمع ہو گئی تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا ہاتھ سے کرم نہ ہوتا. میرے بھائیوں رسول اللہ غار سے تشریف لائے, غار سے آئے گھر میں آئے, غار سے آئے تو سیدھے گھر آئے, خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے محمد کو رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا. خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے محمد کو رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا. خدیجہ کے پاس وہ کان ہے جس کان نے قرآن کا لفظ سب سے پہلے سنا. یہ خدیجہ ہے, کہو یہ کیا ہے؟ اور اس کو بھی تو دیکھو کہ خدیجہ کے پاس رسول اللہ تشریف لائے, حضور فرمائے زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اوڑھا دو, مجھے چادر پیغمبر کا جسم کانپ رہا تھا, کیوں؟ کہ وہی اتر چکی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, رسول اللہ پڑھ چکے تھے, اللہ کے قرآن کی حیبت پیغمبر کے چہرے سے نمایاں تھی, پیغمبر کب کپا رہے تھے. تو خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو کہ خدیجہ الکبریٰ, خیر ابھی میری طرف توجہ کریں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں کسی کو بولنے کی اور آپس میں گفتگو کی اجازت, اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ایسا تار نہیں توڑو, ٹھیک ہے؟ دیکھیں, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیغمبر کو, اپنے شوہر کو دیکھا تو پریشان ہو گئی. تو خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ کام رہے, تو خدیجہ ایک لفظ کہا, کیا لفظ؟ علماء جانتے ہیں, میں لفظ سناتا ہوں آپ کو. خدیجہ نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انک لتصل الرحم, انک لتصل الرحم وتحمل القلة وتقل الضعيف وتكسب المعدوم. اے محمد, تو کیوں کب کفاتا ہے؟ تجھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم, تو لوگوں پہ رحم کرتا, تو رشتے داروں پہ رحم, سلا رحمی کرتا, اور تو مہمان نواز, تو عورتوں کے اور لوگوں کی گٹھڑیاں اٹھاتا ہے, بوجھ اٹھاتا ہے, تو لوگوں کے کام آتا ہے. یہ لفظ کہ میرے بھائیوں, ان لفظوں پہ غور کرو. اور جس وقت راستے میں کانٹے بچھائے گئے صحابہ, گالیاں دی گئی, دھکے دیے گئے اور مارا گیا صحابہ کو, تو ابو بکر صدیق نے سارا گھر کا سامان ایک اونٹ پہ لادا, چلنے لگے. تو عقبہ نے کہا, صدیق کہاں جاتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں مکہ چھوڑتا ہوں, مجھے مارا جا رہا ہے, مجھے رسوا کیا جا رہا ہے, میں مکے کا تاجر ہوں. تو عقبہ نے جواب میں کہا, اے ابو بکر, اگر تو مکے میں نہ رہا تو مکے میں اور کسی کو رہنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل القلة وتقل الضعيف وتكسب المعدوم. جو لفظ خدیجہ نے رسول اللہ سے کہے تھے کہ یہ صفتیں اے محمد تیرے اندر ہیں, وہی صفتیں ایک کافر نے صدیق کو کہی. تو اس لیے میں نے کہا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا آپ سے کرم نہ ہوتا, جو تیرا آپ سے کرم نہ ہوتا. یہ وہ لفظ ہے کہ جس لفظ پر اللہ کی توفیق سے ساری رات گفتگو ہو سکتی ہے. ساری رات تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا آپ سے کرم نہ ہوتا. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے تو یہ نبی کا آپ سے کرم تھا. اگر میں دیکھتا ہوں کہ زید بن دسنہ کو پھانسی دی گئی تو یہ نبی کا آپ سے کرم تھا. اگر میں دیکھتا ہوں کہ خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے اور اس کی چمڑی اور اس کی چربی پگھل کر انگارے بجھ گئے ہیں لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا ہے, تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ یہ نبی کا آپ سے کرم ہے. یہ نبی کا میرے بھائیوں, میں سیرت کا ایک بالکل انوکھا اور بالکل اشوتا موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہے. ابھی بات میں نے شروع نہیں کی, ابھی بات میں نے اس لفظ پہ غور کر, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا آپ سے کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. کیسے ہوتا؟ کہ رسول اللہ نے جتنے بھی کمالات لامتناہی اور جس کی نسبت رسول سے ہے اس میں جو کمال ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کا کمال. یہ میں انوکھے موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو, مکے کی, مدینے کی, گھر کی, شہر کی, علاقے کی, بستی کی, سواری کی, دوستوں کی, رشتہ داروں کی, خاندان کی, بیویوں کی, بچوں کی, بیٹیوں کی, جتنوں کی نسبت نبی سے ہوئی ان میں جو کمال ہے وہ رسول اللہ کا کمال, ان میں جو کمال ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اس پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنا تھا تو اپنے رسول کو بھیجنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس رسول کو کس جگہ پہ بھیجا جائے. جگہ تو دو تھی, کتنی جگہ تھی؟ اور دعا ابراہیم علیہ السلام کر چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے چار امتحان دیے تھے اللہ کو. کتنے امتحان؟ چار امتحانوں میں ابراہیم اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو چکے تھے. اللہ نے فرمایا بیٹے کو, اللہ نے فرمایا آگ میں کود جاؤ, ابراہیم بغیر تعامل کے کود گئے. بچے کو جنگل میں چھوڑ دو. ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تو رو رو کر مانگا گیا ہے. فرمایا جنگل میں چھوڑ دو. ابراہیم چھوڑنے چلے گئے. بچہ بڑا ہوا, فرمایا اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. حفیظ نے اسی کو کہا کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ آج خود یہ دیکھا ہے کہ خود میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں میرے بھائی. لیکن بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یا آبا تفال ماتو مار, جو حکم تجھے ہوا وہ کر گزر. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی. اس میں بڑی حکمتیں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا, اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, اللہ نے امتحان میں ان کو پاس کیا. ابراہیم علیہ السلام نے چار امتحان دیے. آتش نمرود میں گرنے کا, ابراہیم پاس ہو گئے. بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا, ابراہیم پاس ہو گئے. بچے کے گلے پہ چھری چلانے کا, ابراہیم پاس ہو گئے. بچہ بڑا ہوا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا, ابراہیم پاس ہو گئے. امتحان چار تھے. امتحان کتنے تھے؟ ان چار امتحانوں میں جب ابراہیم پاس ہو گئے, اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر کہا, اے اللہ میں دنیا کی دولت نہیں مانگتا, میں تجھ سے صرف یہ چیز مانگتا ہوں, تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں, اور وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے. میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے, ایک کے سوا تو تیرے خزانے میں وہ دوسرا نہیں ہے, تو میں وہی ایک مانگتا ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا وہ محمد مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں ایک ہے, جس کو تو نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میری دعا یہ ہے کہ میری اولاد میں اسے پیدا کر. قرآن کو یہ دعا اتنی پسند آئی, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کے ٹیپ میں وہ دعا بھی اللہ نے نقل کر دی. اور فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ جس محمد کو پیدا کرنا ہے میری اولاد میں پیدا کر. آواز آئی کہ فیصلہ ہو گیا. تو گویا کہ ابراہیم نے دو چیزیں مانگی. ایک ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مانگا تھا. اسماعیل کا معنی یہ ہے, اسما کا معنی سن, عید کا معنی اللہ, یعنی اے اللہ تو سن. تو عبرانی زبان میں اسما عید یعنی سن اے اللہ. تو جو اللہ نے سن لیا وہی نام اسماعیل کا رکھ دیا. اور اسماعیل یہ اللہ سے, اسماعیل کو اللہ سے ابراہیم نے مانگا تھا, اور اس کے بعد اسی ابراہیم نے اللہ سے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا. تو گویا کہ ابراہیم نے اللہ سے دو چیزیں مانگی تھیں, ایک اسماعیل مانگا تھا, ایک محمد رسول اللہ مانگا تھا. بلکہ مجھے یوں کہنے دو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دو مانگے تھے, ایک حوض کوثر والا مانگا تھا اور ایک زمزم والا مانگا تھا. زمزم والا بھی ملا, کوثر والا بھی ملا, دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, ایک اسحاق علیہ السلام تھے. اسحاق کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے. کتنے نبی پیدا ہوئے؟ اور اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. یہ فیصلہ ہوا 41 پشتوں کے بعد. آمنہ کا در یتیم دنیا میں تشریف لائے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں توجہ کیجیے, حضور علیہ السلام کے آنے کا, لانے کا انتظام ہو رہا تھا. حضور سے پہلے اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا. عیسیٰ کا نام کیا تھا؟ مسیح. مسیح عربی زبان میں کہتے ہیں معائنہ کرنے والے کو, معائنہ کرنے والا, مشاہدہ کرنے والا. یعنی آخر میں عیسیٰ کو بھیجا تاکہ یہ مشاہدہ کر کے, معائنہ کر کے بتائے کہ حضور کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں. اس لیے آخر میں اس کو بھیجا کہ یہ معائنہ کر کے بتائے. اور اس کو اتنی جلدی میں بھیج دیا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا. اور جب کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے محمد کے آنے کا راستہ بن چکا ہے, تو اس کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا. یہ وہ گہری بات ہے جو شاید آپ اس کو پک نہ کر سکیں, سمجھ نہ سکیں. اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے آنے کا راستہ بن رہا تھا, راستہ بنا, فیصلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو جس جگہ پر بھیجنا ہے اس کا فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. اب فیصلہ یہ ہوا کہ دنیا میں علاقے دو ہیں, ایک عرب ہے, ایک عجم ہے. عرب اور عجم میں فرق دیکھو کہ عرب کا معنی کیا ہے, عجم کا معنی کیا ہے. عجم کا معنی ہے گونگا, عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ. کیونکہ نبی فصیح و بلیغ تھا اس لیے اس کو گونگوں کی جگہ پہ نہیں بھیجا, اس کو فصیح و بلیغ جگہ پہ بھیجا. تو جس کا نام عرب ہے یعنی فصاحت و بلاغت والا, کیونکہ نبی افصح العرب خطیب تھا اس لیے اس کے لیے جگہ بھی وہ منتخب کی گئی جو پہلے سے فصیح و بلیغ تھی.
میرے بھائیوں، جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس میں پیغمبر کی شان چمک رہی ہے، اس پہ غور کریں، اس میں نبی کا عکس نظر آ رہا ہے، اس میں پیغمبر کا کمال نظر آ رہا ہے، اس میں رسول اللہ کا حسن نظر آ رہا ہے، پیغمبر کا جمال نظر آ رہا ہے. دیکھیے دو جگہ تھی، ایک عرب ہے ایک عجم ہے. عرب اور عجم نے، اللہ نے عرب نے بھیجنے کا نبی کو فیصلہ کیا، اور عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، کس علاقے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا جائے؟ اس علاقے میں جس علاقے کا نام ہے مکہ. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ عربی زبان میں بکہ کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا للذی ببکہ مبارکن، کہ یہ بکہ وہ جگہ ہے جس کا معنی ہے درمیانی جگہ. یعنی مکہ وہ جگہ ہے، بکہ وہ جگہ ہے جو پوری کائنات میں درمیان میں ہے. چونکہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے تھے، اس لیے ان کو درمیان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس سورج کی کرنیں برابر روشن ہو، اس چاند کی لمحانیت برابر روشن ہو. تو محمد مصطفیٰ کو درمیانی جگہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. اب دیکھو، عرب کا انتخاب بھی ہوا، مکے کا انتخاب بھی ہوا. مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے مکے میں آباد تھے. کون سا قبیلہ؟ مکے میں بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو خزرج کے قبیلے تھے، بکر بن وائل کا قبیلہ تھا، اور بھی بڑی بستیاں تھیں. ان سارے قبیلوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے وہ قبیلہ منتخب کیا جس کا نام قریش تھا. کیوں؟ قریش قرش سے ہے. قرش اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی قرش وہ جگہ جو کبھی حرکت نہ کر سکے، جو کبھی تحرک پیدا نہ کر سکے. کیونکہ محمد مصطفیٰ ایسے مستقل مزاج تھے کہ جن میں کوئی تحرک نہ تھا، اس لیے ان کے لیے قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے مستقل مزاج تھا، اور وہ چنا جو پہلے سے مستحکم تھا. اور قریش میں شاخیں اور بھی بڑی تھی. اس شاخ سے رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جس شاخ کا نام بنو ہاشم تھا. ہاشم کس کا نام ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور کے فلاں پردادا کا نام تھا، لیکن میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاشم عربی زبان میں کسی ایک متعین آدمی کا نام نہیں ہوتا، وہ تو صفت ہے. ہاشم عربی میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو تو گویا کہ ابراہیم نے دو چیزیں مانگی. ایک ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مانگا تھا. اسماعیل کا معنی یہ ہے، اسما کا معنی سن، عید کا معنی اللہ، یعنی اے اللہ تو سن. تو عبرانی زبان میں اسما عید یعنی سن اے اللہ. تو جو اللہ نے سن لیا وہی نام اسماعیل کا رکھ دیا. اور اسماعیل یہ اللہ سے، اسماعیل کو اللہ سے ابراہیم نے مانگا تھا، اور اس کے بعد اسی ابراہیم نے اللہ سے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا. تو گویا کہ ابراہیم نے اللہ سے دو چیزیں مانگی تھی، ایک اسماعیل مانگا تھا، ایک محمد رسول اللہ مانگا تھا. بلکہ مجھے یوں کہنے دو کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دو مانگے تھے، ایک حوض کوثر والا مانگا تھا اور ایک زمزم والا مانگا تھا. زمزم والا بھی ملا، کوثر والا بھی ملا، دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے. اسحاق کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا تھے. کتنے نبی پیدا ہوئے؟ اور اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. یہ فیصلہ ہوا 41 پشتوں کے بعد. آمنہ کا در یتیم دنیا میں تشریف لائے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں توجہ کیجئے، حضور علیہ السلام کے آنے کا، لانے کا انتظام ہو رہا تھا. حضور سے پہلے اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا. عیسیٰ کا نام کیا تھا؟ مسیح. مسیح عربی زبان میں کہتے ہیں معائنہ کرنے والے کو، معائنہ کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا. یعنی آخر میں عیسیٰ کو بھیجا تاکہ یہ مشاہدہ کر کے، معائنہ کر کے بتائے کہ حضور کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں. اس لیے آخر میں اس کو بھیجا کہ یہ معائنہ کر کے بتائے. اور اس کو اتنی جلدی میں بھیج دیا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا. اور جب اس نے بتا دیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے محمد کے آنے کا راستہ بن چکا ہے، تو اس کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا. یہ وہ گہری بات ہے جو شاید آپ اس کو پک نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں. اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے آنے کا راستہ بن رہا تھا، راستہ بنا، فیصلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو جس جگہ پر بھیجنا ہے اس کا فیصلہ بھی عرش سے ہوا. اور فیصلہ یہ ہوا کہ دنیا میں علاقے دو ہیں، ایک عرب ہے ایک عجم ہے. عرب اور عجم میں فرق دیکھو کہ عرب کا معنی کیا ہے، عجم کا معنی کیا ہے. عجم کا معنی ہے گونگا، عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ. کیونکہ نبی فصیح و بلیغ تھا، اس لیے اس کو گونگوں کی جگہ پہ نہیں بھیجا، اس کو فصیح و بلیغ جگہ پہ بھیجا. تو جس کا نام عرب ہے یعنی فصاحت و بلاغت والا، کیونکہ نبی افصح العرب خطیب تھا، اس لیے اس کے لیے جگہ بھی وہ منتخب کی گئی جو پہلے سے فصیح و بلیغ تھی. میرے بھائیوں، جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس میں پیغمبر کی شان چمک رہی ہے، اس پہ غور کریں، اس میں نبی کا عکس نظر آ رہا ہے، اس میں پیغمبر کا کمال نظر آ رہا ہے، اس میں رسول اللہ کا حسن نظر آ رہا ہے، پیغمبر کا جمال نظر آ رہا ہے. دیکھیے دو جگہ تھی، ایک عرب ہے ایک عجم ہے، عرب اور عجم میں اللہ نے عرب میں بھیجنے کا نبی کو فیصلہ کیا، اور عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، کس علاقے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا جائے؟ اس علاقے میں جس علاقے کا نام ہے مکہ، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ عربی زبان میں بکہ کو کہتے ہیں، قرآن نے کہا للذی ببکہ مبارکن، کہ یہ بکہ وہ جگہ ہے جس کا معنی ہے درمیانی جگہ، یعنی مکہ وہ جگہ ہے، بکہ وہ جگہ ہے جو پوری کائنات میں درمیان میں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے تھے، اس لیے ان کو درمیان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اس سورج کی کرنیں برابر روشن ہو، اس چاند کی لمحانیت برابر روشن ہو، تو محمد مصطفیٰ کو درمیانی جگہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھو عرب کا انتخاب بھی ہوا، مکے کا انتخاب بھی ہوا، مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے مکے میں آباد تھے، کون سا قبیلہ؟ مکے میں بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو خزرج کے قبیلے تھے، بکر بن وائل کا قبیلہ تھا، اور بھی بڑی بستیاں تھیں، ان سارے قبیلوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے وہ قبیلہ منتخب کیا جس کا نام قریش تھا، کیوں؟ قریش فرس سے ہے، قرش اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی قرش وہ جگہ جو کبھی حرکت نہ کر سکے، جو کبھی تحرک پیدا نہ کر سکے، کیونکہ محمد مصطفیٰ ایسے مستقل مزاج تھے کہ جن میں کوئی تحرک نہ تھا، اس لیے ان کے لیے قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے مستقل مزاج تھا، اور وہ چنا جو پہلے سے مستحکم تھا، اور قریش میں شاخیں اور بھی بڑی تھی، اس شاخ سے رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس شاخ کا نام بنو ہاشم تھا، ہاشم کس کا نام ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور کے باپ پر دادا کا نام تھا، لیکن میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاشم عربی زبان میں کسی ایک متعین آدمی کا نام نہیں ہوتا، وہ تو صفت ہے، ہاشم عربی میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو شوربے میں روٹی ڈال کر پوری دنیا کو کھلائے، یعنی علاقے کا سب سے بڑا مہمان نواز ہو، بنو ہاشم یعنی مہمان نوازوں کا قبیلہ، محمد مصطفیٰ کیونکہ مہمان نوازوں کے سردار تھے، اس لیے ان کے لیے قبیلہ وہ منتخب کیا گیا، ہاشم وہ منتخب کی گئی جو پہلے سے مہمان نوازوں کے سردار ہے، بنو ہاشم میں اور بھی لڑکے تھے، بنو ہاشم کی اور بھی اولاد تھی، لیکن اس شخص کو محمد مصطفیٰ کا دادا بنانے کے لیے چنا جس کا نام عبد المطلب تھا، کیوں؟ کہ عبد المطلب تو کعبے کا متولی تھا، حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے حضور کا دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ جو گھر پلے پہن لگیے معلوم ہوتا پہ رہی ہے، پلے پہ رہی ہے، سمجھ آئے گی ہے تو بچوں اور ہی بول دے، چمڑا کا نہیں منگنے لگا، ہے تو بچوں کہتے ہیں جی توجہ ہے، ہم بات آگے بڑھاتے، عبد المطلب کو کیوں چنا؟ کہ وہ کعبے کا متولی تھا، رسول اللہ پوری دنیا کے متولی تھے، اس لیے دادا وہ بنایا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ تو عبد المطلب کے تو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں کس بیٹے کو نبی کا والد بنایا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا، یہ فیصلہ بھی کہ کس کے لیے کس کو نبی کا والد بنایا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام چچا جتنے بھی ہیں ان کے ناموں پہ غور کرو، معنی پہ غور کرو، عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزہ ہے، عبد العزہ وہ ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد المناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الشمس ہے، ایک کا نام عبد الحارث ہے، ایک کا نام عبد الود ہے، ایک کا نام عبد اللہ ہے، اور ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ اب پورے ناموں پہ غور کر، عبد العزہ کا معنی بت کا بندہ، عبد الود کا معنی بت کا بندہ، عبد المناف کا معنی بت کا بندہ، عبد اللہ کا معنی بت کا بندہ، عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، نوفل کا معنی سخت جگہ، اور حمزہ کا معنی لمبی جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ عبداللہ ہے، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو خدا اپنے اگر پیغمبر کو بت کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، کھیتی کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، سورج کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، آج دنیا یہ کہتی کہ وہ خود وہ محمد بتوں کو کیسے مٹا سکتا ہے، وہ تو خود بت کے بندے کے گھر میں آیا، وہ تو پہلے سورج کے بندے کے گھر میں آیا، وہ تو کھیتی کے بندے کے گھر میں آیا، تو خدا نے اپنے محمد کو اس کے گھر میں بھیجا جس کا نام ہی عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتایا کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی، اور یہ میرے پیغمبر کی وجہ سے والد کا انتخاب ہوا، اور ہر والد کے انتخاب کے بعد اب رسول اللہ کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، جب رسول اللہ کے لیے جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے، بستی کا انتخاب ہو رہا ہے، شہر کا انتخاب ہو رہا ہے، علاقے کا انتخاب ہو رہا ہے، تو میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے لیے والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، والدہ سے پہلے قبیلے کا انتخاب ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے ابوا، اس ابوا بستی میں اور بھی قبیلے بڑے تھے، کون سا قبیلہ؟ بنو خزرج کا قبیلہ تھا، بنو شتیبہ کا قبیلہ تھا، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو خزرج کا قبیلہ تھا، یہ سارے قبیلے تھے، اور ان قبیلوں میں ایک ان قبیلوں کے ناموں پہ غور کر کہ بنو شتیبہ کا قبیلہ، شتیبہ کہتے ہیں ٹہنیوں والا، بنو ثقیف کا مانا شاخوں والا، اور اسی طرح اور کئی قبیلوں کے نام ہے، بنو نذیر کا مانا کیا ہے؟ کانٹوں والا، یعنی جہاں پر کانٹوں کی جھاڑیاں ہو وہ قبیلہ، یہ سارے نام ہیں، لیکن ان ناموں میں کوئی نام ایسا نہیں کہ جو رسول اللہ کی شان کے مطابق ہو، پیغمبر کے مزاج کے مطابق ہو، تو خدا نے اپنے پیغمبر کی والدہ کے لیے وہ قبیلہ چنا جس قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ، زہرہ کس کو کہتے ہیں؟ زہرہ عربی میں کہتے تر و تازگی کو، کیونکہ رسول اللہ تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے اما کا قبیلہ پہلے سے تر و تازہ بنا دیا، لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، لیکن اس قبیلے میں بنو زہرہ کے قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، ایک لڑکی کا نام خنسا ہے، خنسا کا معنی بد شکل، ایک کا نام حربہ ہے لڑائی کرنے والی، ایک کا نام نابا ہے، نابا کا معنی لمبے ناک والی اور بد شکل، یہ لڑکیوں کے نام ہے، لیکن کسی لڑکی کو رسول اللہ کی والدہ بنانے کے لیے اللہ نے نہیں چنا، بلکہ اس لڑکی کو چنا جس کا نام ہی تھا آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی، خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے آدم سے لے کر آج تک جو امانت مشیت میں موجود ہے وہ امانت کسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکشے کرم نہ ہوتا، یہ ہے اکشے کرم، جو پیغمبر کا پیغمبر کی روشنی، نبی کی محبت، نبی کا کمال والدین میں ہے، نبی کا کمال ساری کائنات میں ہے، پیغمبر کی عظمت سارے خاندان میں ہے، آگے بڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتخاب ہوا، والدہ کا انتخاب ہوا، قبیلوں کا انتخاب ہوا، اب دیکھیے رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کا واقعہ دیکھیے، پیدائش کو دیکھیے، پیدائش کے بعد نام رکھنے کا موقع آتا ہے، تو رسول اللہ کا نام کیا رکھا جائے؟ وہ نام رکھا جائے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، وہ نام رکھا جائے کہ جس نام کا کیا کرتے ہیں، وہ نام رکھا جائے کہ جس نام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ نام کون سا ہو، یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا ہے، لیکن اللہ نے قلب اطہر پہ، قلب پہ اتارا ہے، عبد المطلب کے دل پہ وہ نام اتارا ہے، وہ نام بھی بڑا بے مثال ہے، اس نام کا معنی بھی بے مثال ہے، اس سے پہلے اور انبیاء کے ناموں پہ غور کر، ان کے معنوں پہ غور کر، آدم کا معنی گندم کرن والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریہ کا معنی سبق والا، ادریس کا معنی درس والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، اور اسی طرح ابراہیم کمانا بزرگی والا، اسماعیل کمانا خدا کی سنی دعا، موسیٰ کمانا پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کمانا سیاحت کرنے والا، ان نبیوں کے نام ہیں، ایوب کمانا لوٹنے والا، داؤد کمانا محبت والا، یہ سارے نبیوں کے نام ہیں، اور ان کے مقابلے میں دیکھو ایک لفظ محمد ہے، نام رکھا گیا محمد، محمد اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، بھائیو لفظ محمد پہ غور کر، محمد ایسا نام ہے، ایک لفظ ہے محمد، ایک لفظ ہے احمد، حضور کا نام عرش پہ احمد ہے، فرش پہ محمد ہے، اور حمد اور احمد، احمد اور محمد دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا مادہ حمد ہے، دونوں کا مادہ اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی، نہیں غور کیا میری بات، حمد ہمیشہ محمد حمد سے ہے، کہو محمد، روٹی کھا کر کہتے ہیں شکر الحمدللہ، ہر چیز کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی حمد آخر میں ہوتی ہے، محمد آخر میں تشریف لائے، اور پھر اس لفظ پہ غور کر، محمد لفظ ہے، احمد لفظ ہے، نہ محمد پہ کوئی نقطہ ہے، نہ احمد پہ کوئی نقطہ ہے، سارے لفظ صاف ہیں، خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے اس کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں، اس کے کردار پہ بھی نقطہ کوئی نہیں، اس لفظ پہ غور کر، ایک کافر ہے میرے نبی کا نام لیتا ہے محمد کہتا ہے کافر مانتا نہیں ہے، لیکن جب نام لے گا محمد اس کے دونوں لب مل جائیں گے، آپ بھی ایک مرتبہ کہو محمد، محمد کا لفظ بولا لب مل گئے، خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس محمد نبی کا نام لے کر تمہارے لب ملتے ہیں، اس کا نام لو گے لب ملیں گے، اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے، میرے بھائیو اب توجہ کیجئے، محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے کے بعد دایا کی بات آتی ہے کہ رسول اللہ کے لیے دایا کا انتخاب کیسے ہو، دایا کے لیے کون کس کو منتخب کیا جائے، دائیاں تو اور بھی بڑی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی دایا کا انتخاب بھی عرش پہ کیا، بلکہ دایا کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش پہ کیا، کتنے نام تھے دایا کے قبیلوں کے، لیکن ان ناموں میں ایک نام بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا نام یہ تھا بنو سعد، یعنی سعد، سعد والا قبیلہ، سعد عربی میں کس کو کہتے ہیں، سعد نیک بخت کو کہتے ہیں، چونکہ محمد مصطفیٰ بختوں والا تھا اس لیے دایا کا قبیلہ پہلے سے بختوں والا بنا دیا، اور پھر اس بنو سعد کے قبیلے میں عورتیں اور بھی بڑی تھیں، اس عورت کو نبی کی دایا بنایا گیا جس کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا تھا، دایا کو پہلے سے حلم والا بنا دیا، میرے بھائیو اس پہ غور کرو کہ رسول اللہ کے لیے انتخاب نام کا انتخاب بھی عرض ہوا مانا اللہ کے ساتھ پہلی بیوی کا نکاح کرایا، پہلی بیوی خدیجہ الکبرا ہے جو رسول اللہ کی بیوی بنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے پہلی بیوی عطا فرمائی جس کا نام خدیجہ ہے، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، ایک بیوی وہ جس کا نام ہے سودا، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی، ایک بیوی وہ جس کا نام عائشہ، عائشہ کا معنی عیش والی، راحت والی، آرام والی، زندہ رہنے والی، نبی آرام والا، راحت والا، عیش والا، زندہ رہنے والا، تو جس جو بیوی کا نام ہے وہ پیغمبر میں صفت پائی جا رہی ہے، ایک بیوی کا نام حفصہ ہے، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی، ایک بیوی کا نام، ایک بیوی وہ جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی، ایک بیوی وہ جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے، ایک بیوی وہ جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی، ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی، ایک بیوی وہ جس کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی، جنگ کے مسلمانوں پھر مجھے کہنے دو کہ اگر محمد کا حسن بیویوں کی کمالات میں ہے، خاندان میں ہے، تو پھر مجھے کہنے دو تیرے غلاموں نے بھی نمایا جو تیرا حق سے کرنا غور کرو، خدا نے اپنے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا کیا، بیٹے کا نام قاسم ہے، بیٹے کا نام، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا، دینے والا اور تقسیم کرنے والا میں ہوں، یعنی نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے، ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا، ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی، ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی خاون کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاون کی خدمت کرنے والی، ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی، ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد، اور میرے بھائیو پھر آؤ مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ، یہ تو فیصلہ کرو کہ جب میرے محمد مصطفیٰ مکے میں آئے تو مکہ مکہ المکرمہ ہو گیا، مدینے میں آئے مدینہ مدینہ المنورہ ہو گیا، خدا نے اپنے محمد کو جمعے کے دن پیدا نہیں کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعے کی وجہ سے نبی کو فضیلت ملی ہے، خدا نے اپنے نبی کو جو رمضان میں پیدا نہیں کیا لوگ کہیں کہ رمضان کی وجہ سے نبی کو فضیلت ملی ہے، یہ بھی پیدا نہیں کیا، میرے بھائیو اس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے مکے کے پتھر کو فضیلت مل گئی کہ نبی کے قدم پتھر پہ آئے، خدا نے کہہ دیا لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے مکے کے شہر کی قسم، اے اللہ میرے شہر کی قسم، کیوں کھاتا ہے؟ تیرا گھر کعبہ موجود ہے اس لیے کھاتا ہے، عرفات کا میدان ہے اس لیے کھاتا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی ہے اس لیے کھاتا ہے، مقام منا ہے اس لیے کھاتا ہے، مقام ابراہیم ہے اس لیے کھاتا ہے، آب زمزم ہے قسم اس لیے کھاتا ہے، اللہ نے فرمایا اے محمد کعبہ تو پہلے بھی تھا، عرفات تو پہلے بھی تھا، زمزم تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ تو پہلے بھی تھا، اور میں نے تورات میں اس کا مکے کی قسم نہیں کھائی، انجیل میں نہیں کھائی، زبور میں نہیں کھائی، صحیفوں میں نہیں کھائی، آج کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے کہ نبوت والے نورانی قدموں کی تلیا مکے کے پتھروں کی لگ چکی، اور تیری نسبت جس چیز میں ہے میں نے اس میں روشنی رکھی ہے، جس زمانے میں تو آیا اسے ولاثر کہہ دیا، جس رات کو آیا اس رات کو عظمت والی رات کہا، اور جب تیرے حسن کا ذکر آیا تو وہ قرآن میں کہہ دیا، تیری زلفوں کا ذکر آیا وہ لیل قرآن میں کہہ دیا، تیرے سینے کا ذکر آیا الم نشرا قرآن میں کہہ دیا، تیرے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بهذا البلد قرآن میں کہہ دیا، تیرے زمانے کا ذکر آیا ولاثر قرآن میں کہہ دیا، تیری آنکھوں کا ذکر آیا ماذا البصر وما تغا قرآن میں کہہ دیا، تیرے ہونٹوں کا ذکر آیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی قرآن میں کہہ دیا، تیرے اخلاق کا ذکر آیا انک لعلی خلق عظیم قرآن میں کہہ دیا، تیرے کردار کا ذکر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ قرآن میں کہہ دیا، تیرے صحابہ کا ذکر آیا اولئک هم المفلحون قرآن میں کہہ دیا، هم الراشدون قرآن میں کہہ دیا، کتب فی قلوبهم الایمان قرآن میں کہہ دیا، هم الراشدون قرآن میں کہہ دیا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ تیرے غلاموں نے بھی نمایا جو تیرا سپاہ صحابہ اسی موقف پہ کھڑی ہے، اسی بنیاد پہ کھڑی ہے، اسی اساس پہ کھڑی ہے کہ میرے نبی کی وجہ سے پتھر اونچا ہوا، درخت اونچا ہوا، کی نسبت نبی کے ساتھ ہے وہ اونچی ہو گئی، پتھر کے ساتھ کی نسبت نبی سے پتھر اونچا ہوا، علاقے کی نسبت علاقہ اونچا ہوا، بستی کی نسبت بستی اونچی ہوئی، مہینے کی نسبت مہینہ اونچا ہوا، خاندان کی نسبت خاندان اونچا ہوا۔ جب اس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے گلیاں اونچی ہو گئی، بازار اونچے ہو گئے، شہر اونچے ہو گئے، بستی اونچی ہو گئی، کپڑا اونچا ہو گیا اور کمبل اونچا ہو گیا، آنکھیں اونچی ہو گئی، ہوا اونچی ہو گئی، دن اونچے ہو گئے، رات اونچی ہو گئی، بال اونچے ہو گئے، تو پھر مجھے کہنے دو اسی محمد کی وجہ سے صدیق بھی اونچا ہوا، عمر بھی اونچا ہوا، عثمان بھی اونچا ہوا، علی بھی اونچا ہوا، اور میں صدیق کو کبھی نہ مانتا اگر محمد کے مسلح پہ نہ آتا، میں عمر کو کبھی نہ مانتا اگر پیغمبر اس کی فضیلت بیان نہ کرتے، میں عثمان کو کبھی نہ مانتا اگر محمد اپنی بیٹیاں نہ دیتا، میں علی کو کبھی نہ مانتا اگر علی پیغمبر کا صحابی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اگر پتھر نبی کے قدم لگنے سے اونچا ہو سکتا ہے تو جنہوں نے 23 سال محمد کا چہرہ دیکھا اس کے لیے مجھے کہنے دو کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا سکھا۔
میں یہ نہیں مانتا کہ ایک شخص کہے میں نبی کو مانتا ہوں نبی کے دوست کو نہیں مانتا،
یہ کیسے ہوگا؟
ایک شخص کہے میں نبی کو مانتا ہوں نبی کے دوست کو نہیں مانتا، اور ایک شخص کہے میں نبی کو مانتا ہوں پیغمبر کے مسلح کے وارث کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں پیغمبر کی جگہ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں اور جنہوں نے پتھر نبی کے لیے کھائے ان کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں جن کی چمڑی نبی کے لیے اگڑ گئی ان کو نہیں مانتا۔ اے ایک شخص کہے میں نبی کو مانتا ہوں جنہوں نے تلواروں کے نیچے نبی کو نہیں چھوڑا اس کو نہیں مانتا، جن کے بچے نبی کے لیے یتیم ہو گئے اس کو نہیں مانتا ہوں، جن کی بیویاں محمد کے لیے بیوہ ہو گئی ان کو نہیں مانتا ہوں۔ اور تو ان کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں ایک صاحب سپاہ صحابہ کے نام پہ غور کر، سپاہ صحابہ، سپاہ ایک علیحدہ لفظ ہے، صحابہ ایک علیحدہ لفظ ہے، سپاہ صحابہ، سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی محمد کے سپاہی، ٹھیک ہے؟ سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی محمد کے سپاہی۔ ایک آدمی کہتا ہے تم صحابہ کے سپاہی ہو میں نبی کا سپاہی ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تیرا دعویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ غور کر کہ ایک پیر صاحب کو ایک آدمی نے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں، وہ بھی غلام ہے، لیکن ایک دوسرے نے کہا کہ پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں، اور تو کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ سپاہ صحابہ نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہے، ٹھیک ہے؟ سپاہ صحابہ صرف یہ چاہتی ہے پاکستان میں صحابہ کے خلاف بکواس بند کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جائز مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہ چھپے، صحابہ کے خلاف کوئی لٹریچر نہ چھپے، صحابہ کے خلاف کوئی تحریر نہ چھپے، صحابہ کے خلاف کوئی زبان نہ اٹھے، صحابہ کے خلاف کوئی آدمی کوئی تحریر نہ لکھے، کتاب نہ لکھے، اور جو شخص صحابہ کے خلاف لکھے اسے سزائے موت دی جائے۔ میں یہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں لاہور میں 28 ستمبر 1991 کو ہم نے پیش کی تھی اور خود شیعہ کے کئی علماء نے اس کو تسلیم کیا تھا، بریلوی دیوبندی آل حدیث علماء نے اس پر دستخط کیے تھے، اخبارات میں یہ بات چھپ چکی ہے، اگر پاکستان کی حکومت خود وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شیعہ سنی تنازع ختم ہو جائے، شیعہ سنی لڑائی تناؤ ختم ہو جائے، تو اس کا صرف ایک علاج ہے کہ صحابہ کے خلاف جو تحریر ہے جو کتاب ہے اس کو صرف اور ضبط کرو، اور جس نے کتاب لکھی اس کو سزا دی جائے۔ یہ جائز مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں جائز ہے، دونوں ہاتھ پر سمجھو۔ آپ سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ بلند آواز میں سنی، توجہ، میں سنی افسروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ آئینی راستہ اختیار کر رہی ہے، ہم نے وزیر اعظم کی قائم کردہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی میں جانا اسی لیے قبول کیا تاکہ جھگڑا مٹ جائے، تاکہ تنازع کم ہو جائے، اسی لیے مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا۔ بل کیوں پیش کیا؟ تاکہ صحابہ کو اس ملک میں آئینی تحفظ حاصل ہو، قائد اعظم کے لیے آئینی تحفظ ہے اور کئی لوگوں کے لیے آئینی تحفظ ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ کی وراثت کا حق ادا کیا ان کو کافر کہا جائے ہم کیسے خاموش رہیں، ان کو بدماش لکھا جائے ہم کیسے چپ کر جائیں، ان کو منافق لکھا جائے ہم کیسے چپ کر جائیں۔ سپاہ صحابہ اسی گروہ کے خلاف، اسی کفر کے خلاف، اسی بدماشی کے خلاف نمبر بادما ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو منافق و مرتد
لکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے جتنے بھی گروہ ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے ہماری تائید کی ہے کہ واقعی صحابہ کے خلاف نہیں لکھنا چاہیے, لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری تائید کرتے ہیں کہ اگر تم تکیہ سے یہ بات نہیں کرتے ہو تو تمہیں کھل کر اس کی تائید اسمبلی میں کرنی چاہیے کہ ناموس صحابہ کا جو بل سپاہی صحابہ پیش کر رہی ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے. اگر حکومت اس تنازع کے خاتمے میں مخلص ہے اسے فلفور ناموس صحابہ کا بل منظور کرنا چاہیے. چاہیے یا نہیں؟ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سپاہی صحابہ پوری دنیا کے 17 ملکوں میں اس وقت تک قائم ہو چکی ہے. سپاہی صحابہ اللہ کی توفیق سے ایک یادداشت تیار کر کے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو عنقریب بھیج رہی ہے. اور سپاہی صحابہ ناموس صحابہ کے لیے آئینی جدوجہد کر رہی ہے, اور اس راستے سے سپاہی صحابہ کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. مولانا حق نواز اسی راستے پہ شہید ہوئے, اسحاق القاسمی اسی راستے پہ شہید ہوئے, ہم بھی اسی راستے پہ جان دینے کو فخر سمجھتے ہیں اور اسی راستے پہ کھڑے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ پاکستان میں کئی لوگوں نے صحابہ کے خلاف لٹریچر لکھا, ایسے وقت میں آپ کو اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے, حکومت کو یہ لٹریچر سبق کرنا چاہیے. اگر یہ لٹریچر موجود رہا, کتابیں موجود رہی, مسلم موجود رہا, اور آپ ہمیں کہیں کہ تم ایسے لٹریچر پر احتجاج نہ کرو, ایسی بات سپاہی صحابہ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپاہی صحابہ کے جوانوں, کالج کے لڑکوں, سکولوں کے لڑکوں, یونیورسٹیوں کے لڑکوں, میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ ان لوگوں کی مخالفت کر رہی ہے جو صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپتے ہیں. مدح صحابہ کا فروغ اور رد قدح صحابہ, یہ ہمارے دو مشن ہیں. اس کے لیے آؤ, صحابہ کی عظمت کے لیے ہمارا ساتھ دو. ساتھ دو گے؟ اپنے اپنے حلقے میں یونٹ بناؤ گے؟ اپنے اپنے حلقے میں سپاہی صحابہ قائم کرو گے؟ پرچم لہراؤ گے؟ یونٹ بناؤ گے؟ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. اور یہاں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرنا ہوتا سب
غریب پہ پڑا ہے, مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت
بڑا. پاکرستہ.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات, حمد و نعت, تفسیر قرآن اور بہت کچھ. سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک مقبول ویب سائٹ www.paakrasta.com.
سویرے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے, لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے, گونچے گے ان کے گل پھل, چہکے گی کوئی بلبل, انصاف کی صدا ہے, اللہ بہت ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ